بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد
پندرہ سال کا جو ریکارڈ ہے اس کا اگر حساب کرے تو مہینے کے 250 فتاوی ہے مہینے کے 250 اس کا مطلب یہ کہ روزانہ تقریباً 8 فتاوی لکھتے تھے اپنی سلوک کی ذمہ داریوں کے ساتھ حدیث پڑھانے کی ذمہ داریوں کے ساتھ مرید بہت تھے تو روزانہ کے 8 فتاوی اور یہ تو تب جبکہ چھٹیوں کو نہ گنے اور ہمیں اگر ایک فتویٰ لکھنا ہو تو مہینہ نکل جائے تحقیق کرنے میں کتابوں کو دیکھنے میں تو یہ ان حضرات نے چونکہ محنت کی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند آ گئے تھے تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا اپنے کام کے لیے تو اللہ پھر ان کے لیے سارے وسائل فراہم کرتا تھا فکر کتنی کہ وہ لیس للانسان الا ما سعى پر اشکال پیدا ہوا آدمی کو آدمی کے لیے نہیں ہے انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے یعنی آخرت میں آدمی کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے تو عیسیٰ علیہ ثواب میں اس کی کوشش کیا ہے وہ تو دوسرے لوگ پڑھ کر بھیجتے ہیں تو وہ نہیں ملنا چاہیے یہ اشکال پیدا ہو گیا اور پورا دن اس پہ غور کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے رات کو خیال آیا کہ یہ تو مجھے اشکال ہو گیا ہے قرآن کی آیت میں اسی اشکال کے ساتھ گیا تو خطرہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت پر اشکال تھا حالانکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اشکال ہوتا ہے مگر اس پر ایمان ہوتا ہے کہ یہ میری کم فہمی ہے تو اس زمانے میں دیوبند سے سفر کیا رات کا گنگوہ تک کا تقریباً 25-30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے بھائی کون ہے تو عزیز الرحمان دیوبند سے اس وقت اشکال پیدا ہوا کہ بھائی اسی وقت آنے کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت اشکال اس نوعیت کا ہے کہ ایمان خطرے میں کسی حالت میں مر جاتا تو کہا بولو وضو فرما رہے تو وہ تو قطب تھے بہت بڑے سب کے مرجع تھے وہ تو انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو وضو کرتے کرتے ہی جواب دے دیا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى میں ایمان کی بات ہو رہی ہے اعمال کی نہیں تو ایک کا ایمان دوسرے کو کام نہیں آئے گا ہاں ایک کا عمل دوسرے کو کام آ سکتا ہے اشکال دور ہو گیا تو یہ علم کی نہ بجھنے والی پیاس کی یہ بھی ایک مثال ہے کہ رات ہی کھڑے ہو گئے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی اشکال ہوتا ہے دائیں طرف جو طالب علم بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے بائیں طرف جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی جواب دے سکتا ہے اور پوچھ بھی سکتے ہیں نہیں پوچھتے کیوں بھائی مجہولات معلومات سے زیادہ ہیں اس میں ایک اور صحیح تو مجہولات تو معلومات سے زیادہ ہی ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں جتنا علم ہے اس سے زیادہ جہل ہے مگر مجہولات کو جتنا کم کیا جائے اچھا ہے اور معلومات کو جتنا بڑھایا جائے اچھا ہے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کتابوں کو کھنگالو غور و فکر کرو اور دوسروں سے پوچھو انما شفاء العیے السؤال نصف العلم مگر اس کی قدر و قیمت ہوگی تو ایسا ہوگا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہیے جان لینا چاہیے دیکھو یہ ہمارے اکابر بزرگان دین کے حالات پڑھائے جاتے ہیں اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھو کتنے بڑے بڑے لوگ کتنے اونچے لوگ ایک طرح علمی مقام اتنا اونچا اور پھر روحانی مقام اتنا اونچا اور ساتھ میں سادگی کتنی کہ لوگوں کے لیے شاپنگ بھی کرتے تھے. یہ بزرگوں کے حالات مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف ہے؟ تو ان تذکروں کو پڑھو, پڑھ کر کے اپنے نوٹ بکس میں نوٹ بھی کرو. اب شوق پیدا ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مولوی احمد کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں, اور اسے پھر حاصل کرو. اس میں سے جو اہم اہم چیزیں جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اسے ذہن میں بٹھاؤ اور تذکرہ کرو اپنے دوستوں کے سامنے کہ ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 15 سال میں 42,000 فتاوی لکھے, 42,000 فتاوی. جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے فتاوی؟ کتنا ریسرچ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں عظمت پیدا ہوگی کہ بہت بڑے بڑے علماء تھے. اور یہ دار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی, سب سے بڑے مفتی, حدیث بھی پڑھاتے تھے, تصوف کے بہت بڑے شیخ بھی تھے, مگر ان کے علاقے میں رہنے والی بوڑھی عورتوں اور بیوہ عورتوں کی شاپنگ بھی کیا کرتے تھے. وہ روزانہ صبح کو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں شاپنگ تمہاری کر لاؤں. تو مخلوق کی اتنی فکر بھی تھی ان کو. ہمارے بزرگوں کا آپس میں بھی تذکرہ کرو, اس لیے کہ ان کا تذکرہ نہیں ہوگا تو دنیا ان سے ناواقف رہے گی, اور پھر 10-15-20 ایئرس کے بعد کوئی جانے گا بھی نہیں ان کو. تو ان کا تذکرہ ہونا, ان کا علمی کارنامہ, عمل, جیسے امام بخاری کا تذکرہ ہوتا رہا تو آج تک دنیا جانتی ہے. اب بچے بچہ بخاری کہتے تو سب جھک جاتے, امام ابو حنیفہ کہتے تو سب کی گردنیں جھک جاتی. ہمارے یہ بھی کچھ کم نہیں تھے, یہ کچھ کم نہیں تھے. ان کا تذکرہ ہوا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاہ طاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ان کو دیکھ کر, بہت قریب سے دیکھ کر ان کے اوصاف کا مطالعہ کیا کہ ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں, اور یہ کہا کہ اس صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا 1400 ایئرز اگو, صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, سب چلے گئے, ایک پیچھے رہ گیا. ان کے اندر ساری وہ کوالٹیز میں نے دیکھی جو صحابہ میں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, وہاں بھاولپور میں گئے قادیانیوں کے ساتھ, کورٹ میں کیس چل رہا تھا, تو قادیانی نے ایک بات ثابت کرنے کے لیے ایک عبارت پڑھی کسی کتاب کی کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کتاب میں لکھا ہوا. تو حضرت علامہ صاحب کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کہا کہ جج صاحب یہ دجل و فریب سے کام لے رہا ہے, یہ قادیانی دھوکے سے کام لے رہا ہے, دجل و فریب سے کام لے رہا ہے. یہ کتاب ہمارے پاس یہاں نہیں ہے, ہمارے دیوبند کے کتب خانے میں ہے, اور میں نے 20 سال یا 25 سال پہلے وہ کتاب دیکھی تھی, اور یہی صفحہ میں نے دیکھا تھا, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے غلط ہے, یہ بیچ میں سے کاٹ چھانٹ کر کے بول رہا ہے, اور اگر یہ ہماری بات نہ مانے تو کتاب ہمیں دے, ہم پڑھ کر کے سنا دے. سمجھے نا؟ بخاری شریف پڑھاتے ایسا دیکھنا پڑتا ہے نا کبھی کبھی دوسری جگہ پر کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فلاں صفحے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, تو ایسا دیکھ کر کے پھر وہ پڑھ کر کے حدیث بدلاتا ہے استاد. تو نوٹس کر کے رکھتے ہیں, حضرت ایسا کر دیتے کہ امام بخاری نے فلاں صفحے کے اوپر یا آگے بخاری شریف میں کسی جگہ پر یہ لکھا ہے, اور پھر فرماتے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور ایسا کھولتے تھے تو وہیں کھل جاتی تھی. اب یہ چیزیں دیکھنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں, 2-4 اور بھی رہ گئے ہوں گے. تو یہ دیکھو اللہ سے کتنا تعلق ہوگا, کتنا تعلق ہوگا. شاگرد کہتے ہیں کہ بخاری شریف ہم جا کر کے رکھ دیتے تھے اسے، اور حضرت تشریف لاتے تھے اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کر کے کھولتے تھے، تو جہاں سبق ہوتا تھا وہیں کھولتا تھا. یعنی اتنی معمولی بات، اس میں اگر اللہ کی مدد نہ آئے تو آگے پیچھے ایسا کرنے میں کیا تکلیف ہوگی. تو اتنی معمولی بات میں اللہ ان کی اتنی مدد کرتا ہے، تو بڑی باتوں میں کتنی مدد کرتا ہوگا. اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر آگے پیچھے ہو جاتا تو یوں کر کے کیا حضرت کو تکلیف ہوتی. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ جب خیال کرتا ہے ان کا، تو بڑی باتوں میں کتنا ہے. تو اللہ کا سے تعلق کتنا ہوگا، اور کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے اللہ سے تعلق پر. جب منطق پر بولنا شروع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ امام فی المنطق ہے. جب حدیث پر گفتگو شروع ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ امام فی الحدیث ہے. جب تفسیر پر بولنا شروع کرتے ایسا لگتا تھا کہ امام فی التفسیر ہے. جب تصوف پر بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ امام فی التصوف ہے. لغت پر بولنا شروع کرتے ایسا لگتا تھا کہ امام فی اللغہ ہے. اس زمانے کا مشہور مصری عالم، مصر میں کا علم بہت مشہور ہے، مصری لوگ فخر کرتے ہیں. تو وہ دیوبند جب پہنچے تو محتمیم صاحب نے کہلوایا حضرت علامہ صاحب پر کہ ایک مصر کے عالم آئے ہوئے ہیں اور وہ ابھی آپ کے درس میں آئیں گے. تو حضرت اردو میں درس دے رہے تھے تو عربی میں بولنا شروع کیا. اس وقت کے مصر کے سب سے بڑے عالم، سب لکھا ہوا ہے ان کے نام ہم سب. کہتے ہیں کہ جب وہ تقریر حضرت فرما رہے تھے تو اتنا متاثر ہوتا تھا، طلبہ تو سب بیٹھ کر سن رہے تھے مگر وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا درس میں، جوش میں کھڑا ہو جاتا تھا. اس وقت تک یہ دو سب سے بڑے جو عالم پوری دنیا کے سمجھے جاتے تھے، ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ تھے اور دوسری علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی. یہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد جو ہیں وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ہے، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ تعالی ہمارے سب اکابر کے بہت قائل ہیں. اب شیخ عبد الفتاح کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے صاحب علم ہیں. ان کی جو تعلیقات ہوتی ہے اور بہت پیاری، بہت پرلطف، یعنی علمی باتیں مگر ایسا دل چاہے کہ پڑھتے ہی چلے جائیں. وہ ہمارے اکابر ہیں، اور ان کے جو اس وقت سب سے بڑے شاگرد ہیں وہ شیخ محمد عوامہ ہیں، شامی عالم ہیں جنہوں نے ابھی مصنف ابن ابی شیبہ پر تحقیق کی ہے اور چھپی ہے، ہمارے کتب خانے میں بھی وہ آ گئی. تو میں بھی ان سے اجازتی حدیث لینے کے لیے گیا تھا شیخ محمد عوامہ کے پاس. اتنے تواضع سے ملے اور اتنی محبت کے ساتھ ملے، اور ان کا چہرہ ایسا چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو میں نے ان سے جب حدیث کی اجازت کے لیے کہا، شیخ مولانا آیاس صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تو وہ پوچھنے لگے کہ مشائخ ہند کی تمہارے پاس اجازت تو ہوگی؟ ہم نے کہا گیا ہمارے پاس ہے. تو پھر مشائخ ہند کی اجازت کے بعد ہماری اجازت؟ ہندوستان کے مشائخ کی اجازت، حالانکہ ہندوستان کے یہ تو وہ مشائخ ہیں جو ان کے طبقے کے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر جو اوپر والا طبقہ ہے اس کی کتنی عظمت ہوگی اور محبت. شیخ زاہد الکوثری رحمہ اللہ تعالی، جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑے یہ دونوں اس زمانے میں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طبقے کے، مگر اتنے متاثر ہوئے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر. تو دیکھو حضرت بن نوری وہاں گئے تو اپنے مشائخ کا تعارف کرایا، یہ سیکھنے کی بات ہے. تو کیسا تعارف کرایا ہوگا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت بن نوری نے؟ اور بعض وجوہات سے یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے بھی فائق تھے. کچھ علوم جن جو شرعی علوم نہیں ہے، خارجی علوم ہے، اس میں ان کو دسترس تھی جو علامہ صاحب کو نہیں تھی، تو اس اعتبار سے وہ فائق تھے. مگر کیسا تعارف کرایا ہوگا حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مصر جا کر. اور حضرت بن نوری اس وقت بالکل بچے تھے، مگر پھر بھی ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئی اور تعارف کرایا کہ دیوبند کیا ہے اور دیوبند کی علماء کیا ہے. تو ایسا تعارف کروایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر خط لکھا کہ آپ مجھے حدیث میں اجازت دیجیے. اور آج ہم ہمارے اکابر کے نام لینے کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں, ان کے واقعات ان کا تذکرہ کرنا کہ کہیں کوئی مجمع میں ناراض نہ ہو جائے, کوئی دوسرے خیال کا دوسرے فرقے کا آدمی بیٹھا ہوا ہو تو کہیں ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری فالوئنگ زیادہ رہے. وابستہ رکھو اپنے آپ کو, کوئی راضی رہے ناراض رہے اس کی بہت زیادہ فکر نہیں کرنے کی, اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ان بزرگوں سے ملا ہے, کھائیں ان کا اور گائیں کسی اور کا یہ تو غلط ہے. جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.